أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد إيذاء الأنبياء فالأمثل ثم الأمثل، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگو، بھائیو، عزیز نوجوانو، سیرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ درس میں الحمدللہ ہم نے غزوہ خندق یا غزوہ احزاب سمجھ لیں، اور اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بنی قریظہ پر محاصرہ، اور اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی عطا فرمائی، یہود کو ذلت و خواری نصیب ہوئی کہ ان کے مقاتلین کو قتل کی سزا دی گئی، اور ان کے باقی جو غلام تھے اور کہتی وہ زراری بن گئے، اور پورا مال غنیمت جو تھا وہ بھی مسلمانوں کو مل گیا. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ غزوہ احزاب، جن لوگوں نے قریش کے ساتھ مل کر، یہود کے ساتھ مل کر مدینہ منورہ پہ چڑھائی، ان کو سزا دینی چاہیے تاکہ آئندہ کوئی قبیلہ جرت نہ کرے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف سرایا بھیجے، کیونکہ اس میں بنی خزارہ نے بھی حملہ کیا تھا، بنو سلیم نے بھی حملہ کیا، سلیم نے بھی حملہ کیا تھا، بنو غطفان نے بھی حملہ کیا تھا، احابیش نے بھی حملہ کیا تھا، یہود نے بھی حملہ کیا تھا، قریش نے بھی حملہ کیا تھا، بنو ثقیف نے بھی حملہ، بڑے قبائل سارے اکٹھے ہوئے. تو تمام اطراف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سرایا بھیجے، صحابہ کو بھیجا کہ ان کے ساتھ جنگ کرے. تو انہی واقعات میں سے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے لشکر دے کر بھیجا کہ وہ بنی سلیم جو ہے ان کا مقابلہ کرے. زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ جب لشکر لے کر بنی سلیم کے مقابلے پہ آئے تو اللہ نے انہیں کامیابی دی، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں فتح و نصرت سے ہمکنار فرمایا، اور بنی سلیم جو تھے وہ شکست کھا گئے، ان کا تمام مال جو تھا وہ مال غنیمت بنا، اور حضرت زید بن حارثہ اس کو لے کے مدینے آئے. اور اس میں اتفاق کی بات یہ ہے کہ ابی العاصی، یہ ابی العاصی جو ہیں یہ دراصل کرشی ہیں، اور یہ داماد تھے محمد رسول اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بی بی زینب جو ہے ان کے شوہر. بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ اتفاق کی قدرتی شان دیکھیں کہ یہ مقام یعنی غزوہ بدر کے موقع پر بھی قید ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا حال ایک تفصیلی واقعہ پہلے چونکہ پڑھ چکے ہیں، آپ نے ان کو چھوڑ دیا تھا، اور نے وعدہ لیا تھا کہ بھئی آپ اب مکے میں جا کر میری بیٹی کو مدینہ بھیج، کیونکہ اب تو کافر اور مسلمان کا کوئی اجتماع ہو نہیں سکتا ہے. تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو مدینہ منورہ بھیجوا دیا. اب یہ بنو سلیم کے ساتھ جب زید بن حارثہ نے لڑائی لڑی تو خدا کی قدرت یہ ان کے حریف تھے، یہ بھی وہاں آئے ہوئے تھے، یہ بھی قید ہو گئے، یہ دوبارہ قید ہو کر مدینہ منورہ لائے. تو بی بی زینب جو ان کی زوجہ تھیں اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، ان کو پتا چلا کہ میرا شوہر جو ہے قید بھی ہو گیا ہے اور مدینے بھی آ گیا ہے، تو پتا تھا کہ قیدیوں کو اب معافی تھوڑی ملے گی اور یہ تو پھر دوبارہ قید ہو کے آ رہا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت صبح کی نماز کے لیے اللہ اکبر فرمایا، نماز شروع فرمائی، تو بی بی زینب نے اپنے گھر سے زور سے آواز دی کہ ابل آسی کو میں نے پناہ دے دی۔ اس دور میں ایک رواج تھا کہ اگر کوئی بندہ کسی کو پناہ دے دے، اپنے امان میں لے لے، تو اس کو قتل نہیں کیا جاتا۔ مسلمانوں کی حفظ، امان، پناہ کا لحاظ رکھا جاتا تھا، اور یہ ایسا رواج تھا کہ اس کا تو کافر جو تھے مکے کے وہ بھی لحاظ کرتے تھے، مشرکین بھی لحاظ کرتے تھے، تمام جائز لحاظ کرتے تھے کہ بھی اب یہ بندہ میری پناہ میں، اب جب تک وہ اپنی پناہ نہ چھوڑے اس کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا۔ کیوں اپنے بندے سے کیوں لڑائی لڑی جائے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ یا رسول اللہ بن عاصی گرفتار ہو کے آیا ہے اور بی بی زینب نے اعلان کر دیا ہے پناہ دینے کا، تو حضور پاک نے فرمایا کہ واللہ لا اعلم۔ آپ نے فرمایا تو مجھے تو اس ذات پاک کی قسم ہے جو میرے قبضہ قدرت ہے، مجھے کوئی علم نہیں ہے۔ تاکہ صحابہ کے ذہن میں یہ بات نہیں جائے کہ حضور کا چونکہ داماد ہے تو اس کو رعایت مل رہی ہے، حضور نے فرمایا مجھے نہیں پتا کہ کیا واقعہ ہوا ہے اور میری بیٹی نے پناہ دی ہے تو کیوں دی ہے۔ بہرحال اب یہ معاملہ ان مجاہدین کے ہاتھ میں ہے جو ان کو گرفتار کر کے لائے، اگر وہ چاہتے ہیں تو پناہ قبول کر لیں، اگر وہ چاہتے ہیں تو پناہ قبول نہ کریں۔ اس معاملے میں دخل نہیں۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا اور ان مجاہدین صحابہ کو بلایا گیا جن نے وہ جنگ لڑی، ان کے سامنے جب یہ مسئلہ رکھا گیا تو انہوں نے کہا کہ عجیب بات ہے کہ جس کو حضور کی بیٹی پناہ دے چکی ہوں تو ہم اس کو کیسے پناہ نہ دیں۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صرف پناہ نہیں ہے بلکہ ہم اپنے قیدی کو بالکل چھوڑتے ہیں اور بغیر اور اس کا جو مال ہم نے پکڑا ہوا ہے وہ بھی اس کو ہم واپس کریں گے۔ حضور آخر کو بات ہے، ایک بات ہے، ہم دنیا میں قیدی ہوتے رہتے ہیں، چھوڑتے رہتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں، گرفتار ہو جاتے ہیں، آخر کچھ ہوا آپ کا داماد ہے اور پھر آپ کی بیٹی نے پناہ دے دی ہے، تو ہماری تو یہ قوم میں ایک مسائل ہے، اگر کوئی پناہ اور دے دیتا پھر بھی تو آخر ہم قبول کرتے۔ تو بہرحال انہوں نے فیصلہ کر دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بھائی چونکہ یہ معاملہ مجاہدین کا ہے اور ان کا حق ہے، یہ ان کا قیدی ہے اور اس کا مال جو ہے ان کے لیے مال غنیمت کا حصہ ہے، وہ جانے اور فیصلہ جانے۔ صحابہ نے ابل آسی کو چھوڑ دیا، ابل آسی اپنے پورے سامان کے ساتھ باعزت طور پہ بری ہو کر مکے میں پہنچے۔ جب مکے میں آئے تو ان کے پاس لوگوں کی بڑی امانات تھیں، آپ نے لوگوں کو بلایا اور لوگ بھی بڑے خوش ہوئے، کبھی ابل آسی واپس آ گیا، ابل آسی واپس آ گیا، آخر قبیلے کا آدمی تھا، سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، اس نے ایک ایک امانت سب کو پہنچائی اور اس کے بعد ان نے پوچھا کہ بھئی کوئی آدمی مکے میں ایسا رہ گیا ہے جس کی کوئی امانت کوئی چیز میرے پاس ہو؟ ان نے کہا کہ لا واللہ ما وجدناک الا صادقا وفیا، کہ ابل آسی ہم نے آپ کو سچا بھی پایا، ہم نے آپ کو امانت والا بھی پایا کہ آپ نے ہماری ہر چیز ہمیں محفوظ لوٹا دی ہے۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو اگر تم میری صداقت اور میری عدالت کی گواہی دے رہے ہو تو پھر آج اس بات کے بھی گواہ ہو جاؤ کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، میں نے مدینے میں اس لیے اسلام قبول نہیں کیا کہ لوگ کہیں کہ قیدی تھا اس لیے اسلام قبول نہیں کیا، اور میں نے راستے میں اس لیے قبول نہیں کیا آپ کہیں گے کہ ہماری امانتیں کھا گیا، اب میں نے ہر کسی کو اپنی چیز لوٹا دی ہے، میری حریت ہے، میری آزادی ہے، آپ کو اگر ایک مذہب اختیار کرنے کا حق ہے تو مجھے بھی ایک مذہب اختیار کرنے کا حق ہے، میں نے مدینے میں جا کر جو نماز دیکھی ہے، میں نے جو قرآن سنا ہے، میں نے جو مسلمانوں کا امن دیکھا ہے، ان کا عمل دیکھا ہے، حضور پاک کے ساتھ ان کی محبت دیکھی ہے، تو میرے دل میں اللہ کے دین نے اتنا اثر کیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ دین اسلام حق ہے، اور تم مکے والے گواہ ہو جاؤ میں انسان ہے، وہ اسلام قبول کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے. اور جب مدینہ منورہ آئے تو حضور پاک نے بیوی زینب ان کی جو بیوی تھی ان کے گھر میں واپس لی. اصل میں یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جتنے واقعات جو الحمدللہ ہم اول سے لے کر آج تک پڑھ رہے ہیں، یا آئندہ اللہ جتنی توفیق عطا فرمائیں گے ہم پڑھیں گے، اس میں سیرت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ حضور کی زندگی کا ہر ہر عمل اور ہر ہر عمل کا ہر پہلو جو ہے وہ امت کے سامنے آئے کہ جنگ میں حضور کا کیا کردار، دشمن کے ساتھ حضور کا کیا معاملہ ہے، اپنی بیٹیوں کے ساتھ حضور کا کیا معاملہ ہے، مجاہدین کے ساتھ حضور کا کیا معاملہ ہے. تو یہ سارا آپ کا ہر عمل، ہر قول، ہر فعل اور زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ سیرت طیبہ ہے اور سیرت کا حصہ ہے، اور مسلمانوں کے لیے اس میں درس ہے، سبق ہے، دعوت ہے، ہدایت. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی زینب ان کے گھر میں واپس بھیجی، تو یہی سے علماء نے مسئلہ نکالا ہے کہ اگر زمانہ جاہلیت میں کسی مرد و عورت کا نکاح تھا اور بعد میں وہ دونوں مسلمان ہو گئے تو دوبارہ نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی نکاح کو نکاح تصور کیا جائے گا، کیونکہ ابن عاصی کا نکاح زمانہ جاہلیت میں ہوا تھا جو ابن عاصی کافر تھا، لیکن جب ابن عاصی اسلام لے آیا، بی بی زینب بھی مدینہ منورہ میں تشریف لے آئیں اور وہ بھی اسلام سے مشرف ہو گئیں، حضور کی بیٹی ہیں، تو اب حضور نے یہی حکم دیا کہ بھی دوبارہ نکاح کرو، اسی نکاح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا نکاح مبارک جو ہے جو بی بی خدیجہ سے ہوا تھا، تو حضور کی عمر مبارک 25 سال، اور اس وقت تو اسلام قرآن نازل ہی نہیں ہوا تھا، اور وہ نکاح پڑھانے والے کون تھے؟ ابی طالب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے ان نے خطبہ پڑھایا تھا، اور مشرقہ تھے، باقاعدہ گواہ ہوتے تھے، باقاعدہ خطبہ ہوتا. اب حضور پر جب قرآن نازل ہوا، شریعت نازل ہوئی، تو اب تجدید نکاح نہیں کی گئی، اسی نکاح کو قائم رکھا. اس حالات یہی کام ہوتا ہے فقہا کا، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا جی قرآن و حدیث جب موجود ہے تو پھر ہمیں ابو امام ابو حنیفہ کی اور امام شافی کی اور امام مالک کی اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی کیا ضرورت ہے؟ ان کہے کہ وہ حدیث تو آپ بھی پڑھیں گے، میں بھی پڑھوں گا، واقعہ تو آپ بھی پڑھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابی لاسی آ گئے، ابھی بھی جانا واپس ہو گئی، لیکن یہ مسئلہ وہ فقیر سمجھے گا کہ بھئی اس کا مطلب ہے کہ اسی عقد ثابت کو، اسی نکاح ثابت کو حضور نے نکاح تسلیم کیا. تو یہ کام ہوتا ہے فقہا کا کہ وہ حدیث مبارک سے جو مسائل کا استنباط ہوتا ہے، یعنی اس حدیث سے ما یستنبط منہا وما یستفاد منہا، اس سے جو جو فوائد ہیں، جو منافع ہیں، جو موتی نکلتے ہیں، وہ چن کے امت کو پیش کرتے ہیں. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا غزوہ بن المصطلق، اور اسی کو غزوہ مریسی بھی کہا. اصل اس کی غزوے کی سبب یہ تھا کہ بن المصطلق کا جو سردار تھا حارث بن ذرار، یہ بہت بڑا سردار تھا ان کا، اور یہ بہت بڑا قبیلہ تھا. حارث بن ذرار کو جب پتہ لگا کہ مسلمان روزانہ حملہ کر رہے ہیں، کبھی اس قبیلے پہ، کبھی اس قبیلے پہ، کبھی اس قبیلے پہ، حالانکہ وہ یہ نہیں سمجھا کہ مسلمان تو ان کو تعدب ادب سکھا رہے ہیں کہ ظالموں تمہارے ساتھ تو ہماری کوئی جنگ نہیں تھی، تم کیوں مدینہ منورہ پہ چڑھتے ہو؟ مسلمان خود تو نہیں لڑ رہے، اور یاد رکھے مسلمان کبھی فساد نہیں کرتا، اسلام کبھی فساد نہیں کرتا. جہاد اور فساد میں تو آسمان و زمین کا فرق ہے. جہاد اور فساد ایک نہیں ہوتا. اسلام نے پوری تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھ لیں، جہاں جہاں بھی اللہ نے اسلام کو قوت دی ہے اور طاقت دی ہے، اسلام نے تو امن، سلامتی، رواداری، معافی کا اپنا کردار پیش کیا ہے. وہ کہیں فاتح بن کر فتح کے نشے میں آ کر اس نے ایسا نہیں کیا کہ مفتو قوموں کی عزتیں اجاڑ دے، اس نے تو سب کی حفاظت کی. لیکن حارث بن ذرار کے دماغ میں یہ بات آئی کہ بھی مسلمان ہر قبیلے سے لڑ رہے ہیں، تو کیوں نہ ہم اپنے قبیلے کو پہلے سے تیار کر کے مسلمانوں پہ حملہ کر دیں. اس نے جنگ کی تیاری شروع کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ حارث بن ضرار جو ہے قبیلہ بن المصطلق جو ہے وہ اپنی لشکر جو ہے تیار کر رہے ہیں مدینہ منورہ پر چڑھائی کرنے کے لیے. حضور کو جب خبر ملی تو حضور نے فرمایا نہ ہو نہ فلم یبدونا, ہم چڑھائی کریں گے, وہ نہیں چڑھائی کر سکتے ہم. اچھا ان میں اتنی جرات ہو گئی ہے کہ وہ مدینہ منورہ پر پھر حملہ کرنا چاہتے ہیں. ہم نے فرمایا لشکر تیار. لشکر تیار ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود لکھا. آپ نے فرمایا اچھا ان میں اب اتنی جرات ہو گئی ہے کہ وہ پھر مدینہ منورہ پر دوبارہ حملہ کرنا چاہتے ہیں. حضور پاک نے سریا نہیں بھیجا بلکہ خود بھی غزے میں, اور اس کا بڑی تفصیل سے واقعہ ہے, بہرحال قصہ ہے مختصر کہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح دی. حارث بن ضرار جو تھا, اور اتفاق ایسا ہے کہ وہ فتح بھی ایسی ہوئی, ایسی فتح ہوئی کہ ایسی فتح کا کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا کہ جنگ شروع ہوتے ہی ان کا سردار حارث بن ضرار اور 10 آدمی جو تھے مارے گئے اور ان کا پرچم گر گیا اور سب لشکری جو تھے انہیں ہتھیار ڈالے. کبھی یہ تو ایک ہی حملے میں مسلمان نے ہمارے 10 بڑے بڑے سورما جو تھے مار ڈالے, تو آگے کیا ہوگا. اور وہ قبائل کے لوگ تھے, انہوں نے دیکھا کہ ہمارا سردار بھی مارا گیا اور 10 بڑے بڑے ہمارے جنگ جو تھے وہ بھی مارے گئے, اور بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا پرچم جو تھا وہ نیچے گر گیا, اس کا مطلب ہے کہ ہماری شکست واضح ہے. تو لہذا انہوں نے بھی ہتھیار ڈال دیے, شکست ہو گئی. یہ حارث بن ضرار کی بیٹی جو تھی جوہریہ بی بی, یہ قیدیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں آئی. حضور پاک نے اسے آزاد فرمانے کے بعد نکاح فرمایا اور اپنی بیوی بی بنا کے امہات المومنین میں شامل فرمایا. کچھ بھی ہیں کہ جن کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ واللہ ما رأیت احدا, میں نے اپنے امرأتا لہا تکریم کا تکریم جوہریہ, میں نے ایسی عورت آج تک روئے زمین پہ نہیں دیکھی کہ جس کی وجہ سے اتنی بڑی عزت ملی ہو اس کی قوم کو. جب بی بی جوہریہ سے حضور نے نکاح فرمایا تو سارے صحابہ اکٹھے ہونے کا خدا کے بندے یہ سوچو کہ بی بی جوہریہ حضور کی بیوی بن گئی, اس کی قوم کے جو ہمارے پاس غلام ہیں وہ تو حضور کے سسرال ہیں, یہ تو ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ ہو گیا. بی بی جوہریہ سے حضور نے شادی فرما لی ہے, اب ان کے سارے رشتے دار ہم نے پکڑے ہوئے ہیں, ہمارے پاس غلام ہیں, بھی ہم تو بھی آزاد کرتے ہیں, ہم تو حضور کے رشتے داروں کو غلام نہیں بنا سکتے, سب نے آزاد کر دیا. تو بی بی جوہریہ کی وجہ سے پوری قوم کو آزادی مل گئی, تمام قوم کے غلام جو تھے وہ آزاد ہو گئے. اس کی بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ ایسی عورت تو ہم نے کوئی نہیں دیکھی کہ جس کی عزت کی وجہ سے پوری قوم جھوٹ جائے. اور بی بی جوہریہ کی شادی جو تھی وہ بھی ایک عجیب اس میں اتفاق ہے کہ بی بی صاحبہ فرماتی ہے کہ اس واقعے سے 3 راتیں قبل میں نے خواب دیکھا کہ ایک چاند مدینہ منورہ سے چلا ہے, وہ بدر میں آتا ہے, بدر سے پھر وہ ہمارے قبیلے کے اوپر آتا ہے, اور اس کے بعد آسمان سے اترتے 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 میری گود میں آ جاتا ہے. تو میں نے اسی وقت سوچ لیا تھا کہ اس چاند سے مراد اور کوئی نہیں ہو سکتا ماں سوا محمد رسول, کیونکہ ایسے واقعات پہلے بھی گزر چکے تھے, قرآن و حدیث میں بھی ایسے واقعات آ چکے تھے کہ جب سیدنا یوسف نے خواب دیکھا تھا, انہوں نے کیا خواب دیکھا تھا, انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین, کہ 11 تارے اور سورج چاند, تو 11 تارے سے مراد ان کے بھائی تھے اور سورج چاند سے مراد حضرت یعقوب تھے اور ان کی خالت, تو ان کی تشبیہ جو تھی وہ بھی تو پیغمبر کے ساتھ. اس لیے بی بی جوہریہ فرماتی ہے کہ جب میں نے یہ خواب دیکھا تو میں نے اسی وقت سمجھ لیا تھا کہ کوئی بات ضرور ہے, چاند سے مراد تو حضور محمد مصطفیٰ, اور میری گود میں کیسے آ گئے, یہ کیسے ہوتا ہے, مجھے کیسے ملیں گے, یہ بات ابھی میں سوچ رہی تھی, اور 3 دن کے بعد میں حضور کی بیوی بن گئی. اور بیوی ہی اسی طرح بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب دیکھا کہ ایک چاند آسمان سے اترتا ہے اور میرے کمرے میں آ کے غائب ہو جاتا, اس کے بعد بنے کا اور چاند اترتا ہے, وہ بھی میرے حجرے مبارک میں آ کے غائب ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد بنے ایک اور چاند اترتا ہے, وہ بھی میرے حجرے میں آ کے غائب ہو جاتا ہے. اتنے میں صبح ہو جاتی ہے, میری آنکھ کھل جاتی ہے, اور سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ تعبیر رویا میں بہت بڑے ماہر, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی خواب پوچھنے آتا تو حضور یا تو خود تعبیر عطا فرما دے یا کہتے ابو بکر تم تعبیر دیا. تو بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے ابا جان سے یہ اپنا خواب بیان کیا تو سیدنا ابو بکر چپ ہو گئے. میں نے کہا ابا جان کی تعبیر دیں. پھر میں اچھا عائشہ جب وقت آئے گا تو میں تعبیر بتلا دوں گا. اور کہتی ہیں کہ فلما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ودفن فی حجرتی, جس دن حضور پاک کی وفات ہوئی اور حضور سرکار دو جہاں میرے حجرے میں دفن ہوئے تو میرے ابے نے کہا کہ عائشہ ہذا اول قمر من اقمار, آج پہلا چاند تو تیرے گھر میں آ گیا. اس کے بعد پھر سیدنا صدیق دفن ہوئے, اس کے بعد پھر سیدنا عمر دفن. تو سیدہ عائشہ نے جو خواب دیکھا تھا بھائی نے اسی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آ رہے ہیں تو قاعدہ یہ ہوتا تھا کہ راستے میں جہاں کوئی چشمہ ہوتا تھا چھوٹا موٹا پانی کا وہیں پڑاؤ ڈالا جاتا تھا کہ بھئی کچھ پانی بھی پی لیا جائے, کچھ جانور بھی پانی پی لیں, اونٹ گھوڑے بھی پانی پی لیں, اور کسی نے کچھ اللہ نے توفیق دی ہے کچھ کھانا پکانا ہے تو وہ بھی کھا لیں. تو ایک چھوٹے سے چشمے پر, اور ویسے اصول یہ بنایا تھا صحابہ نے کہ چشمے پر جب قافلہ اتر جاتا تو سب سے پہلے جو لوگ ہیں وہ بھیجے جاتے کہ حضور پاک کے لیے پانی بھر تاکہ آپ کی ضرورت جو ہے سب سے پہلے پوری کی جائے, اس کے بعد پھر صحابہ پانی بھر. ایک شخص تھے جن کا نام تھا جحجاح, یہ حضرت عمر کے غلام تھے اور یہ مہاجر تھے یعنی مکے کے رہنے والے, مکے سے آنے والے. اور ایک آدمی تھے سنان, وہ انصار کے رہنے والے یعنی مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے, اور ان کا تعلق جو ہے بے اعتبار قبیلے کے عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے ساتھ. لیکن سنان مسلمان تھے پکے. اب جب جب جہاں پہنچے یہ حضرت عمر کے خادم سے مشکیتا لے کے پہنچے کہ حضور کے لیے اور ابو بکر عمر کے لیے پانی بھرنے, سنان پہنچے انہوں نے کہا میں پانی بھروں گا. انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ پہلے پانی ہم بھریں گے؟ انہوں نے کہا نہیں میں بھروں گا. اسی میں دونوں کی اللہ رحمت فرمائے, تھوڑی بات بڑی تو اس نے لکڑی اٹھا کے مار دی سنان کو. کیا جان انسان اور شیطان تو یہ جی کمج دم, شیطان تو ایسے دوڑتا ہے نہ انسانوں میں جیسے خون گردش کرتا ہے. تو جب ان کو لکڑی لگی تو انہوں نے کہا یا للانصار, اور جا جا نے کہا یا للمہاجرین. سب نے اپنے اپنے قبائل کو بلانا شروع کر دیا اور دونوں طرف سے قبیلے بھاگے جناب, موقع پہ آئے پانی پہ کٹے ہوئے تلواریں نکل آئیں. یہ تو آپ کو پتا ہے نا یہ قبائل کی زندگی, یہ تو چھوٹی چھوٹی سی بات پر قتل کر دینا لڑائی, یہ تو معمولی سی بات ہے. یعنی اگر آپ ان کی تاریخیں اٹھا کے دیکھیں تو حیران ہوں گے کہ ایک دفعہ ان کی ایک بڑی مشہور لڑائی ہے, وہ بتائی کیوں ہوئی تھی. اس کا سبب یہ تھا کہ دو قبائل کے سردار, ان دونوں کے باغ تھے بڑے بڑے, ایک آدمی کا باغ مشرق میں تھا ایک کا باغ مغرب میں تھا, اور دونوں باغ آپ نے سرا. تو ایک باغ سے کوئی پرندہ کوئی چڑیا اللہ عالم یا کیا پرندہ تھا وہ اڑا, اڑنے کے بعد دوسرے کے باغ میں آیا تو اس نے کہا تمہارے باغ سے چڑیا اڑ کے میرے باغ میں کیوں بیٹھے. اس پہ لڑائی شروع ہوئی اور 300 آدمی مارے گئے کہ وہ چڑیا ادھر کیوں آئی تھی بھائی, اور اس کا کوئی علاج نہیں. اسی طرح بھی آپ دیکھ لیں افغانستان میں کیا ہو رہا ہے, یعنی تمام قبائل جو مشترک ہو کر مل کر روس سے لڑتے رہے, دشمن سے لڑتے رہے, اور جنہوں نے کمیونزم کے اس فلسفے کو ہمیشہ کے لیے سمندر میں غرق کر دیا, اور جنہوں نے اتنی بڑی قوت کو کہ جس میں پتہ نہیں 4 تھوڑے ہیں اور ایٹم بم زیادہ ہیں, ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, اور جن کے جوش سے برلن کی دیواریں ٹوٹ گئی, جب جنگ سے فارغ ہو گئے تو آپس میں اڑ گئے. تم فارغ کیسے بیٹھے, اب آدمی عادی ہو جاتا ہے نا 15-16 سال لڑائی کرتے ہیں, فارغ کیسے آدمی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اب حق پر وہ ہے کہ جن کو علاقہ ملا اور انہوں نے قرآن نافذ کر لیا, اب ان کے ساتھ لڑنا جو ہے سیدھی بات ہے کہ خلاف اسلام ہے, لیکن چین نہیں آتا. کوئی جھگڑا ہے, تاجک کہتے ہیں کہ ہم ازبک کو کیوں مان لیں, ازبک کہتے ہیں ہم تاجک کو کیوں مان لیں, وہ کہتے ہیں ہم پشتون کو فارسی بان کو کیوں مان لیں, یہ کیا بات ہے؟ تو یہ قبائل جو ہیں نا اللہ پاک رحمت فرمائے یہ بہرحال عجیب سے ہوتے ہیں. ابھی 3 سال قبل کی بات ہے, میں بھی قبیلے سے یعنی قبائلی علاقے جو ہیں جہاں کوئی قانون نہیں ہے تو وہاں سے گزر رہے تھے, مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا, ہم 2-3 گاڑیوں میں تھے, میرے ساتھ میں کبھی نماز کا وقت ہو رہا ہے, خدا کی نہیں کوئی مسجد تلاش کرو بھائی. اور وہ تو ماشاءاللہ علاقہ پٹھانوں کا ہے, پٹھان تو اللہ کا بدر ہے, نمازی تو بہت پکے ہوتے ہیں. میں کہا بھی یار کو مسجد دیکھو تاکہ ہماری جماعت نہ نکل جائے. اب ایک مسجد آئی تو وہ جناب چلو جی اور چلو چلو آگے چلو, ایک اور مسجد آ چلے جی اور آگے چلو, پھر ایک اور مسجد, یعنی 5-6 مسجدیں ہم کراس کر گئے. تو میں اپنے استاد جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اس علاقے کے بڑے اہم آدمی تھے, وہاں کے خان بھی ہوتے ہیں, تو میں نے اس کو کہا خان یہ آپ کیا کر رہے ہیں, ہماری نماز جا رہی ہے. اس نے کہا وکیل صاحب یہ بات نہیں ہے, میں وہ مسجد ڈھونڈ رہا ہوں جس کے ساتھ حجرا ہو. حجرا کیا ہوتا, انہوں نے کہا جس مسجد کے ساتھ حجرا ہوتا ہے اور اگر ہم وہاں مغرب کی نماز پڑھیں گے تو پھر کھانا کھائے بغیر ہم وہاں سے آگے نہیں جا سکتے. حجرے کا معنی ہوتا ہے مسافر خانہ, یعنی بیٹھنے کی جگہ, تو ڈیرا سمجھ لیں, ڈیرا سمجھ لیں, کچھ سمجھ لیں. تو جس مسجد کے ساتھ حجرا ہے جو ہی ہم نماز سے فارغ ہوں گے وہ دیکھیں گے کہ باہر کے لوگ آئے ہوئے ہیں تو وہ فوراً آ جائیں گے کہ جناب چلے پہلے کھانا تیار ہے, کھانا کھائیں, اور کھانے کے بغیر آپ جا نہیں سکتے, اور اگر آپ کھانا نہ کھائیں تو پھر آپ دشمن ہیں, پھر مقابلہ کریں, کلچن کو نکال, کیونکہ جو کھانا نہ کھائے وہ دشمن. ابراہیم علیہ السلام نہیں دیکھا کھانا نہیں کھایا باؤ جب میں نے مقیف تھا, ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے یہ کھانا کیوں نہیں کھا. قالوا لا تخف, نے کہا نہ کریں ہم تو فرشتے ہیں ہم تو کھاتے ہی نہیں. تو یہ پرانا عرب میں اور قبائل میں رواج تھا, کہا میں وہ مسجد ڈھونڈ رہا تھا کہ جس سے آج حجرا نہیں ہوگا تو وہ دعوت نہیں کریں گے, جو مسجد میں کھانا کہاں سے کھلائیں. تو میں نے کہا اللہ کے بندے, اس نے کہا حضرت اللہ کے بندے کی بات نہیں ہے, میں نے تو وہاں اتنا بڑا آدمی اکٹھے کیے ہوئے ہیں اور اتنا ہم نے وہاں جناب انتظام کیا ہوا ہے کہ آپ یہاں حجرے میں کھانا کھا لیتے تو ہمارا تو کھانا خراب ہو گیا. مسافر ہیں وہاں تو لیٹ بھی پڑ سکتی ہے بھائی, دعوت تو خراب مت کرو. اچھی بات ہے, نماز چلی جائے خان کی دعوت جو ہے وہ لیتے ہیں. خیر بار عالم قبائل, تو جب دونوں قبائل اکٹھے ہوئے حضور کو اطلاع بھی دی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے تشریف لائے دونوں کے درمیان, الوداع والجاہلیۃ ما بین الحال زہرانیکم, اب رضا خبردار یہ کیا کہنے انصار مہاجر مہاجر انصار, یہ کیا میں تمہارے اندر موجود ہوں اور پھر تم وہی جاہلیت کے نعرے بلند کر رہے ہو, قومیتوں کا جھگڑا, حسب کا جھگڑا, نسب کا جھگڑا, لسانیت کا جھگڑا, صوبائیت کا جھگڑا, یہ انڈین ہے, یہ پاکستانی ہے, یہ سندھی ہے, یہ پنجابی ہے, یہ جناب یو پی کا ہے, یہ فلاں کا ہے, یہ فلاں کا ہے, کیا ہے. انہوں نے دوڑوں آپ انہا بنتی نہ تم, چھوڑ دو ان ناروں کو, یہ تو بدبودار نعرے, یہ کیا کر رہے ہو تم. ان نبل بنون اخوتن, مسلمانوں نے جب کلمہ پڑھ لیا ہے مشرق میں ہے, مغرب میں ہے, عرب میں ہے, عجب میں ہے, شمال میں ہے, جنوب میں ہے, وہ یہ تو اللہ نے قبائل بنائے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو ڈھونڈنے میں آسانی محسوس کر سکیں, ورنہ اس کے ساتھ یہ تو نہیں کہ ہم نعرے لگائیں کہ انصار اور مہاجر 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 کی مدد پہ آ جائے. اب جناب وہ کہیں جا کر وہ جھگڑا جو تھا تھما, اور اس کے بعد سنان جب واپس آیا, اب جتنا ابن ابی ابن سلول جو رئیس المنافقین تھا وہ بھی اس سفر میں ساتھ تھا, اس کو جب پتہ چلا اس نے کہا کہ اچھا اب یعنی وہ مہاجرین اتنے زور میں آ گئے ہیں کہ عمر کا ایک غلام جو ہے وہ بھی ہمارے بندوں کو لکڑیوں سے مارتا ہے. اور اس کے بعد اس بدبخت نے وہ جملہ کہا, اللہ معاف فرمائے, اللہ معاف فرمائے, عربوں کا ایک محاورہ ہے, سم من قلبک یا فلت, کہ تم اپنے کتے کو اور کھلاؤ تاکہ تمہیں یہ کھا جائے گا, اس کو پال, جب یہ موٹا تازہ ہو جائے گا مضبوط ہو جائے گا تو ایک دن تمہیں کھائے. اس نے یہ جملہ کہا, اللہ اللہ معاف کرے, بہرحال مسلمانوں کے خلاف بھی صحابہ کے خلاف. زید بن ارقم ایک صحابی تھے تھے اسی کے قبیلے کے, یعنی تھے وہ بھی حضرت, وہ یہ باتیں سن رہے تھے, انہوں نے آپ کے میرے چچا عبداللہ ابن ابی یہ کہہ رہا, اور پھر اس نے کہا انصاریوں سے, اس نے کہا کہ یہ سارا تمہارا کیا درا ہے, تم نے مہاجرین کو باغ دیے, تم نے گھر دیے, تم نے مدینے میں ان کو آباد کیا, تم نے ان کو کھلایا, آج وہ سر پہ نہ چڑھے تو کیا ہو, لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. اللہ نے قرآن پاک میں واقعہ بیان کر دیا, انہوں نے فیصلہ کر دیا, انہوں نے کہا کہ آج کے بعد خبردار کوئی ایک آدمی حضور کے پاس صدقہ خیرات زکات مہاجرین کی امداد لے کر نہ جائے, جب ان کو کچھ نہیں ملے گا خود بخود بھاگ جائیں گے, یہ پڑے ہوئے اسی لیے ہیں کہ کھانے کو مل رہا ہے, باغ مفت مل گئے, لڑکیاں مل گئیں, عورتیں مل گئیں, مہاجر بن گئے جی. نے یہ بھی فیصلہ کیا جس کو اللہ نے قرآن میں نقل کیا ہے کہ لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن العز منہا الاذل, کہ جب ہم مدینے میں واپس جائیں گے تو ہم سے طاقتور جو ہے قوت والے جو ہیں ہم ذلیل کمزوروں کو نکال دیں گے. مانا یہ تھا کہ اب نکالو مہاجرین کو, مدینہ تو ہمارا ہے انصار کا اور اس کو قدرت کا ہے. جب زید بن ارقم کی معرفت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خبر کا پتہ چلا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زید صحیح کہہ رہے ہو, اس نے کہا سنا میں نے خوب سنا ہے, دمیا تو دن آیا. حضرت عمر نے کہا دعنی یا رسول اللہ, حضور مجھے اجازت دے, اضرب عنک ہذا المنافق, اس ظالم کی میں گردن پھوڑا دوں کہ ہمارے مدینہ پاک کے بارے میں ایسی گستاخی کی بات. حضور نے فرمایا دا یا عمر ایسا نہ کہو کہ داس لوگ جو ہے پھر یہ کہیں گے انا محمد امر بقتل اصحابہ ہی, اب تو محمد مصطفیٰ اتنے طاقت میں آ گئے ہیں کہ اپنے ساتھیوں کو بھی قتل کا حکم دے رہے ہیں, کیوں لوگوں کو پتا تھوڑا لگے گا یہ منافق ہے, لوگوں کو تو یہی پتا لگے گا نا ہمارے ساتھ ہے, نمازیں پڑھتا ہے, ہمارے ساتھ جنگ میں ہے, جہاد میں ہے, اس لیے اس بات کو چھوڑ دو. اب حضور پاک نے ایک اور حکمت عملی اختیار فرمائی, حضور نے حکم دیا رحیل کب نہ چلا. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا تھا کہ تو ہمیشہ آرام سے چلتا تھا. قافلے کا طریقہ ہوتا تھا کہ قافلے جو ہیں صبح صبح چلتے تھے اور پھر گرمی کے وقت پہ رک جاتے تھے, پھر شام کو چلتے تھے, پھر ساری رات آخر او متاخر اللیل تک چلتے رہتے, پھر آرام کرتے, پھر صبح کو چلتے, پھر دوپہر میں رک جاتے کیونکہ اونٹوں کے قافلے سے آرام کا سفر. لیکن حضور نے فرمایا رحیل چلو. وہ کہتے ہیں حیران ہے کہ حضور رکنے کا نام بھی لے رہے, چل رہے چل رہے. اصل حضور کا مقصد یہ تھا کہ اب جو ان قبیلے میں وہ جو گرمی پیدا ہو گئی ہے یہ کہیں پھر ٹکرا نہ جائے, ان کو اتنا صبر میں الجھا دیا جائے کہ یہ تھک ہار کے سب بھول جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی تھی کہ متواتر سفر, بس نماز کے لیے حضور رک چل کے چل, نماز کے لیے رکتے حضور کے چل, سب کہتی تو لازمن الحمدللہ اس کا یہ اثر ہوا کہ وقتی طور پر وہ جو بات تھی کنٹرول, اور مدینہ منورہ یہ قافلہ پہنچ. لیکن خدا کی قدرت دیکھیں اور اللہ کی شان دیکھیں کہ ایسے واقعات میں اور ایسے سفر میں عظیم عظیم عبرتیں, عظیم عظیم واقعات, حوادث پیش آئے. کیونکہ سفر کا یہ عالم تھا تیزی تھی, اور قاعدہ یہ ہوتا تھا کہ عرب زمانے میں عورتوں کے لیے اس کو کہتے تھے ہودج. ہودج کا معنی یوں سمجھ لیں آپ, پالکی جسے ہم کہتے ہیں ہندی اردو زبان میں, جیسے ہاتھیوں کے اوپر بلا لیتے ہیں اسی طرح عربوں کے اندر اس کو کہتے تھے ہودج. ایک ایسی چھوٹی سی پالکی بنی ہوتی تھی, اس کو اونٹ کے اوپر باندھ دیا پلان پہ, اس کے اوپر کپڑا ہوتا تھا, چھت ہوتا تھا, پردہ ہوتا تھا, اگر عورت ہو تو پھر اس پہ ہوتا تھا. اور قاعدہ یہ کہ جب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بیویاں ہیں وہ اپنے اپنے عہدج میں جا کے بیٹھ جاتی, وہ اٹھانے والے آ گیا عہدج کو اٹھا کے تو اونٹ سے باندھ دیتے اور قافلہ چل پڑتا, حضور سب سے آگے ہوتے کا. اب خدا کی شان یہ ہے کہ بیوی عائشہ سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بھی اس سفر میں ساتھ تھی. وہ اپنے قضاء حاجت کے لیے, کیونکہ اس دور میں اور خاص طور پہ سفر میں کوئی حمامات ہوتے نہیں تھے, عورتیں ہوں یا مرد ہوں, مگر قافلے سے بہت دور کئی فرمان دور چلے جاتے تھے تاکہ کسی کو نظر بھی نہ آئے, کوئی آواز یا کوئی رائے یا خبیصہ, کوئی ایسی بدبو, کوئی ایسی چیز بھی کسی کو محسوس نہ ہو. تو ایک پردے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ بہت دور نکل, بی بی عائشہ بھی دور نکل گئی, واپس جب آئیں تو قافلہ چلا گیا. کہ قافلہ تو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا نا, حضور چلا رہے تھے نا قافلے کو تھوڑا تھا. اب بی بی عائشہ جب واپس آئی اس نے کہا بھی قافلہ چلا گیا اور سارا کا سفر ہے, اب اگر میں پیچھے دوڑوں تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں اونٹ کو پکڑ لوں, آدھے گھنٹے کا بھی فرق پڑ جائے تو بس پھر تو قافلہ گیا. اور اگر میں نہ ڈھونڈوں تو اس نے کہا ابھی بھی عائشہ نے کہ میں نے یہی سوچا کہ سب سے بہتر بات یہ ہے کہ بس کسی کے گھر ہیں, کیونکہ آخر کسی وقت تو حضور کو علم ہوگا نا یہ بھی عائشہ نہیں ہے, کیونکہ حضور کی عادت مبارک تھی قافلے کو چلانے کے بعد وہ کبھی کبھی اپنی سواری جو تھی وہ عورتوں اپنے بیویوں کے اونٹوں کے قریب لا کے پوچھ لیتے تھے کہ کوئی تکلیف تو نہیں ہے, خیریت ہے کوئی پانی کی چیز کسی کچھ نہیں ہے کچھ کے پھر چلے جاتے تھے. دیکھا کبھی تو حضور میرے اونٹ کے ذریعے نا جب تلاش کریں گے تو یہ جگہ ڈھونڈنا تو قبیلے کے لیے آسان ہے قافلے کے لیے, لیکن اگر میں خود عقل دوڑاؤں تو اس کا معنی یہ ہے کہ موت کے سوا چارہ کوئی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا تھا کہ ایک صحابی تھے جن کا نام تھا صفوان ابن معطل, بڑے شان والے تھے. حضور نے ان کے دن میں ایک ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ تم جو ہے کم از کم 4-6 گھنٹے قافلے سے پیچھے رہا تھا اکیلے, راستہ تمہارا یہی ہوگا جس راستے پہ ہمارا قافلہ جا رہا ہے, جہاں جہاں قافلہ پڑاؤ کرے گا اور وہاں سے وہ منزل چھوڑے گا تو تم 4-6 گھنٹے بعد وہاں پہنچو گے, وہاں آگے ذرا دیکھ لو کسی کی کوئی چیز رہ گئی ہو, کوئی تلوار رہ گئی ہو, کوئی سلاح رہ گیا ہو, کوئی سامان رہ گیا ہو تو وہ اپنی اونٹنی پہ رکھ لیا اور پھر قافلے کو پہنچا دیا. کیونکہ انسان ہے, اونٹوں کے سفر ہیں, گھوڑوں کے سفر ہیں, تو کئی چیزیں بھول جاتا ہے آدمی. حضرت صفوان ابن معطل فرماتے ہیں کہ میں اپنے اونٹنی پر جب آیا تو دور سے مجھے ایک سایہ سا محسوس ہوا کہ کوئی کپڑا لے کے جیسے کوئی بندہ لیتا ہوتا ہے, اور میں جب قریب آیا دیکھا تو کپڑا لے کے بیٹھی ہوئی ہے بی بی عائشہ, کیونکہ میں نے پردے سے پہلے دیکھا ہوا تھا بی بی کو, تو میں نے فوراً اندازہ لگا لیا کہ بی بی عائشہ. میں نے کہا عائشہ, اور دیکھا چپ کر گئی. میں نے کہا اللہ کی بندی تم کیسے اکیلے یہاں رہ گئے, قافلہ چلا گیا تم اکیلی عورت. بی بی عائشہ کہتے ہیں بی حضرت صفوان فرماتے ہیں کوئی بات نہیں, اور اس کے بعد حضرت صفوان نے صرف یہی کہا کہ لا حول ولا قوت الا بالله, لا حول ولا قوت الا بالله, تاکہ قدرتیں پتہ نہیں کیا ہو. اور کمال ہے کہ حضور اتنے سفر میں اپنی بی بی کا بھی خیال نہیں فرمایا. تو بی بی عائشہ کہتی ہیں کہ واللہ ما رأیت رجلا امینا ولا کریما, میں نے ایسا شخص نہیں دیکھا سخی بھی اور امانت والا کہ انہوں نے آ کے میرے قریب اپنے کو بٹھایا اور خود دور چلے اور پشت دے کر کھڑے ہو گئے تاکہ میں اونٹ پہ بیٹھ جاؤں. اونٹ پہ چڑھتے ہوئے بیٹھتے ہوئے ممکن ہے عورت ہے نا, چادر اتر جائے, دوپٹہ اتر جائے, کچھ ہو جائے, دور کھڑے ہو گئے. جب ان کو تسلی ہو گئی کہ اب میں اونٹ پہ بیٹھ گئی ہوں گی تو آئے اور مہار پکڑی اور چلے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں علم ہوا تو آپ نے فرمایا کوئی بات الحمدللہ خیر ہے, پیچھے صفوان جو آ رہا اب کسی کو دوبارہ بھیجنے کی کیا ضرورت ہے کہ ہم تلاش کریں, اسی لیے تو ہم نے ایک آدمی رکھا ہے قافلے کو ڈھونڈنے کا. تو خلاصہ یہ ہے کہ بہرحال مدینہ منورہ کے قریب پہنچے, سارا قافلہ بیٹھا ہوا ہے, حضور بیٹھے ہیں, صحابہ بیٹھے ہیں, مختلف اجماع ہیں, اور وہ عبداللہ ابن ابی جو ہے وہ بھی ایک ٹولی میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, رئیس المنافقین جو تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول وہ بھی بیٹھا ہوا ہے, اور دور سے حضرت صفوان آگے چلتے ہوئے آ رہے ہیں, اور اڑتے اڑتے خبر تو پہنچ گئی کہ بی بی عائشہ رہ گئی تھی. صفوان کو قریب آئے تو اس بدبخت نے کہا کہ واللہ ما نجا منہا ولا نجت منہا, لگا بہرحال کہ نہیں وہ اس سے بچ گئی ہو یا یہ اس سے بچ گیا ہو, ایک جوان لڑکی ہو, ایک جوان آدمی ہو, سارا ہو, علیحدہ ہو, یہ ہو نہیں سکتا کہ بچ گئے, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, یعنی اتنی بڑی بات. اور یہ بات ایسا 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 چل نکلی. اب یہ بات چل نکلی, اتفاق کی بات یہ ہے, بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ جب میں سفر سے واپس آئی تو میں بیمار ہو گئی اور مجھے کوئی پتہ, اور 20 دن متواتر میں بیمار رہی حضور کے گھر میں, اور اس بیماری میں یہ عالم تھا کہ مجھے بخار کی تکلیف تھی, اور میرے پاس چونکہ میرے ابا اور اما آتے تھے اور کوئی آتا نہیں تھا, ان نے جب مجھے بات ہی نہیں بتائی مجھے کیا پتا, لیکن میں نے اتنا ضرور محسوس کیا کہ حضور کی محبت میں فرق ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو التفات تھا، جو حضور کا محبت تھی اور توجہ تھی، میرے ساتھ آگے بات کرتے تھے، مجھے پہلاتے تھے، مجھے تسلی دیتے تھے، خاص طور پہ مجھے اگر بخار ہو یا تکلیف ہو تو بڑھتے تھے، صرف حضور تشریف لاتے اور آگے اتنا پوچھ رہے تھے کئی فتیکم کیا حال ہے اس کا، اس کے بعد اب بات اور پھیلنے لگ گئی۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے جب دیکھا حضور کا اعراض کہ حضور کی کوئی توجہ ہی نہیں، تو میں نے ایک دن حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ استاذن، میں اجازت دینا چاہتی ہوں کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤں۔ حضور فرماتی ہے، بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ پھر میں اپنے ماں باپ کے گھر میں آ گئی، لیکن پھر بھی مجھے کوئی نہیں بتاتا یہ بات کیا ہے۔ تو ایک رات میں اپنے حاجت انسانی کے قضاء کے لیے، کیونکہ اس زمانے میں بھی یہی تھا کہ گھروں میں کوئی حمام نہیں، کوئی بیت الخلاء نہیں، کچھ نہیں، عورتیں باہر جاتی تھیں دور رات کو نکل کے، تو ہم دور جا رہے تھے اپنے قضاء حاجت کے لیے، تو میرے ساتھ بستہ ایک صحابی ہیں، ان کی والدہ جو ہے وہ بھی میرے ساتھ سفر کر رہی تھی، ان کا چادر جو تھا وہ پاؤں میں الجھا، تو بی بستہ جو تھی وہ گری، زمین پہ گری، اور گرتے ہوئے ان کے منہ سے فوراً نکلا کہ تائسا رستا، اللہ رستا کو ہلاک کر دے۔ ایسا بولنا کہ میں تو گھبرا گئی، میں کھڑی ہوگی، میں نے کہا بھگا تو کل ہی دیا اللہ رستا، اما تعلمین انہ بدری، میں رستا کیا کہہ رہی ہوں، تم یہ نہیں جانتی کہ وہ صحابی ہے اور بدر کا صحابی ہے، بدری ہے، تم اس کے بارے میں یہ بات کر رہی ہو۔ تو وہ کھڑی ہوگی، انہوں نے کہا عائشہ تمہیں پتا نہیں، کیا کہا تمہیں پتا نہیں کہ رشتہ کیا کہہ رہا ہے، ابھی بھی کیا پتا رشتہ کیا کہہ رہا ہے، وہ تو صحابی ہے، بدری ہے، حضور کا غلام ہے۔ اس نے کہا کہ پھر ام مصطفیٰ نے مجھے سارا واقعہ سنایا کہ کیسے تم قافلے سے پیچھے رہ گئی، کیسے صفوان کے ساتھ پہنچی، عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے کیا کہا، اس کے بعد یہ باتیں پھیلنا شروع ہو گئی، تو اس نے میرا بیٹا مستہ حمنہ بنت جحش اور حضرت حسان جیسا شاعر رسول اللہ بڑے بڑے مسلمان بھی الجھ گئے، کیونکہ جب بات نکلتی ہے تو اثر رکھتی۔ اسی لیے کسی نے کہا نا کہ جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی۔ اب بات اڑنی شروع ہو گئی، پھر کس سے بندے گئے، پھر ہر آدمی اپنے عقل کے مطابق سوچے کہ ہاں جی بات تو ٹھیک ہے، ایک نوجوان لڑکی ہو اور سنگل ہو، اکیلا مرد ہو، یا آدمی کیسے ہو سکتا ہے، ہر آدمی پھر اپنی سوچ سوچ، اختر کی بات کا لوگوں نے افسانہ کر دی، لیکن اللہ نے جن کو اچھی سوچ دی ہے وہ اس وقت بھی اچھی سوچ دی۔ حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں سب سے پہلے میزبان، انہوں نے جب یہ واقعہ سنا، گھر میں آئے، اپنی بیوی کو یہ بات سنائی، اور اس کے فوراً بعد یہ کہا ابو ایوب نے اپنی بیوی سے کہ میری بیوی لو کنت مکانت عائشہ، اگر تم عائشہ کے بجائے ہوتی تو کیا تم یہ گناہ کر لیتی، اللہ ہلا، کوئی شیخ، کوئی ہرا، کوئی آزاد، کوئی شریف، کوئی قبیلے کی عورت، خاندان کی عورت گناہ کے بارے میں تو سوچ ہی نہیں سکتی۔ انہیں کہا اچھا میری بیوی یہ بتاؤ، اگر صفوان ابن معطل کے بجائے میں ہوتا اس جگہ پہ تو تم میرے بارے میں کیا گمان کرتی ہو؟ اس نے کہا کہ اللہ ہمارا اطمین کا اللہ خیر، میں نے تو تم نے بھی بلائے وہ بلائی کے علاوہ کبھی کچھ نہیں دیکھا، مجھے یقین ہے کہ تم بھی گناہ نہیں کر سکتے۔ تو ابو ایوب نے کہا کہ فصنعی ان عائشہ خیرم من کی وصفوان صفوان ابن المعطل خیر، کہ میری بیوی پھر سن لو، عائشہ تم سے بہتر ہے، ان سے بہتر ہے، جب ہم گناہ نہیں کر سکتے تو ان نے گناہ کیسے کیا ہوگا، جب ہم گناہ کے بارے میں نہیں سوچتے تو جو ہم سے خیر ہیں، جو ہم سے بہتر ہیں، وہ کیسے گناہ کر، لیکن بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے یہ قصہ سنا تو میرے تو پھر دماغ سے ہر بات ہی اڑ گئی کہ اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ بولنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عدم التفات، تو اس کی وجہ یہ ہے اتنا بڑا حادثہ ہو گیا مدینے میں اور مجھے پتہ بھی نہیں. میں آئی پا بکئی تو بکا، میں نے رونے کے علاوہ میرے پاس کیا. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دن آمد کے بعد جب سب لوگ جمع ہو گئے، حضور نے خطبہ پڑھا، حمد اللہ واثنا علیہ، اللہ کا حمد و ثنا بیان کی. آپ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس، لوگو اب وہ بات بھی ہو گئی ہے کہ نندا سے یوزونی تھی آلی، کہ لوگ مجھے میرے آل کے بارے میں بھی تکلیف دینے پر آ گئے. حدیث حیرم، اللہ کی قسم ہے میں نے تو اپنی بیویوں پہ اپنے اہل سے ماں سوائے بھلائی اور خیر کے کبھی کچھ گناہ غلط کی دیکھی نہیں، لیکن لوگ مجھے ہی ڈالے. ایک صحابی تھے اسید بن زید کرے، یہ سید الاوس اوس کے قبیلے کے طور، انہوں نے کہا یا رسول اللہ انسان من الاوس، حضور آپ پر تہمت لگانے والا آپ کے گھرانے پر ہے تو ہمارے قبیلے کا آدمی ہے، حکم کریں ہم اس کی گردن کاٹ کے پاؤں میں رکھیں، اور اگر وہ خزرج کے قبیلے کا آدمی ہے تو پھر سعد ابن عبادہ رئیس الخزرج کو حکم دیں گے اس کی گردن کاٹ کے، یا ہمیں حکم دیں پھر ہم دیکھیں گے خزرج کے لوگ کیسے تہمت لگاتے. سعد ابن عبادہ کھڑے ہوئے کہا تم جھوٹ بول رہے، تمہیں پتا ہے کہ تمہارے قبیلے کا آدمی نہیں ہے جس نے یہ حرکت کی ہے، اگر تمہیں تمہارے قبیلے کا آدمی ہوتا نا اتنے جذبے تو باتیں نہ کرتے، تمہیں چونکہ پتا ہے کہ وہ تمہارے قبیلے کا بندہ نہیں ہے وہ ہمارے قبیلے کا بندہ، اس لیے جذبات میں آ رہے ہیں. تو یہ آپس میں پیش ہو گئے، حضور اٹھے درمیان سے، ہم نے فرمایا اچھا تم لوگ بجائے میری ہمدردی کرنے کے اپنی قبائلی رجینوں میں گھر بج گئے. جب حضور چلے گئے تو ڈر گئے کہ حضور ناراض ہو گئے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ اور حضرت علی کو، آپ نے فرمایا اسامہ کیونکہ تم میرے بیٹے ہو، میرے بچے ہو، محبوب ہو، میرے بیٹے کے بیٹے ہو، اور ہمارے گھر میں آنا جانا، تمام بیویوں کے ساتھ ملنا، بچوں کی طرح ساتھ رہے ہو، تمہاری کیا رائے ہے، تم کیا سمجھتے ہو؟ نکایا اسلام اللہ ہمارا فیرن، میں نے تو کبھی آپ کے گھر میں کوئی غلطی دیکھی. میں کیا بات، حضور نے فرمایا علی ابن ابی طالب تم بتلاؤ تو ہمارے عزیز اور تمہاری کیا. تو حضرت علی کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہے میرا مقصد صرف یہ تھا کہ حضور کے ذہن پر جو بوجھ ہے نا وہ کسی طرح اتر جائے. ارے کہا سننا ایک عورت کی وجہ سے اتنا اہمیت دینی اور اتنا دکھ پریشانی لے لینی، کیا ضرورت ہے؟ آپ اس کو شادی کرنا چاہیے، آپ شادی کرو بس، اگر ایسی کو بات ہے تو ایک عورت کا ہی ہے نا مسئلہ. اور اگر آپ تحقیق چاہتی ہیں تو پھر بی بی عائشہ کی جو خادمہ ہے بی بی مریرہ، جو ان کی قریب ہے، 24 گھنٹے قریب رہتی ہے، اس کو زیادہ معلومات ہو سکتی. حضور نے فرمایا اچھا علی تم تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بی بی مریرہ کو بلایا، انہوں نے کہا کہ علی خدا کی قسم اللہ ما علمت علیہ خیرا، میں نے تو بی بی عائشہ کا کبھی کوئی غلطی نہیں دیکھی، ہاں ایک دفعہ یہ غلطی دیکھی تھی کہ میں نے آٹا گوندا اور آٹا بی بی کو دے کے میں چلی گئی کہ اس آٹے کا خیال رکھنا، میں واپس آئی تو یہ کھیل رہی تھی اور آٹا جیسا بکری کھا رہی تھی. یعنی غافل تو ہے، بچی والی باتیں تو ہیں، اسے اتنا تو ہے کہ غفلت کر جاتی ہے، کسی چیز کو سنبھال نہیں پاتی، لیکن یہ تو نہیں کہ میں نے اس سے کبھی گناہ دیکھا. حضرت علی غصے میں آ گیا، انہوں نے کہا کہ بریرا دیکھو سیدھی بات، یہ میرے نبی کی عزت کا مسئلہ ہے، اگر ایسی بات ہے تو میں تو تیری چپڑی نکال دوں. میں کہا تمہاری کیوں مرضی ہے، کہ میں نے بی بی عائشہ پہ کبھی گناہ دیکھا ہی نہیں. میں کہتا یہ اصل وجہ تھی کہ بی بی عائشہ اور حضرت علی کی ناراضگی ہوگی، جس کو پھر لوگ بی عائشہ اس بات کو ہمیشہ یاد کرتی تھی کہ حضرت علی تو آخر کو چھو کتنا بڑا مقام ہو، لیکن میرے تو بیٹے تھے، ان کو بھی اپنی ماں کے بارے میں شبہ تھا کہ میری آپ قریب کو کہیں کہ تمہاری چمڑی اتر دو اور نبی سے جاؤ شادی کر لیں، اگر حضور غصے میں مجھے طلاق دے دیتے تو میں تو ساری زندگی کے لیے ماری جاتی. یہ کیسا میرا بیٹا ہے جو ایسے مشورے دے رہا ہے؟ حالانکہ حضرت نے کہا کہ واللہ یا عائشہ خدا کی قسم حضور جب اتنے اداس تھے تو میں حضور کو کیسے تسلی دوں، حضور کو مطمئن کرنے کا تم مجھے بتاؤ میرے پاس کیا حال تھا.
یہی تھا کہ دیکھو جی میں نے نصرانی کو ڈانٹا ہے, میں نے بی بی بریرہ کو ڈانٹا ہے, میں نے یہ تحقیق کی, میں نے یہ تحقیق کی, اور حضور کے دماغ سے بوجھ اتارنے کے لیے میں نے کہا حضور اگر آپ چاہتے ہیں تو چھوڑ دیں. تو یہ سارے واقعات ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, بعض روایات میں ہے کہ آپ نے سیدنا عمر کو اب میں عمر تمہاری کیا رائے, انہوں نے کہا حضور میں آپ کے گھر کے بارے میں بات کر سکتا ہوں؟ اب میں پوچھ رہا ہوں میرا حکم ہے. انہوں نے کہا حضور اگر آپ کا حکم ہے تو پھر میں بھی آپ سے کچھ پوچھوں گا, آپ ناراض تو نہیں ہو جائیں گے؟ حضور نے فرمایا بالکل. انہوں نے کہا حضور یہ تو بالکل واضح مسئلہ ہے, آپ مجھے یہ بتائیں کہ عائشہ کے ساتھ شادی آپ نے خود کی ہے یا اللہ نے کرائی؟ ایک مسئلہ ہے ہی نہیں کہ مجھ سے کیا مطلب. میں کہا حضور آپ یہ فرمائیں تو زوجتا بعائشہ او ان اللہ زوجک بعائشہ, آپ نے خود شادی کی یا اللہ نے کرائی؟ میں نے فرمایا عجیب بات کر رہے ہو کہ جبریل تصویر لے کے آئے اللہ کے حکم میں شادی ہوئی. تو میں نے کہا حضور ہمیں اپنے بیٹوں کے لیے اچھی عورتیں مل جاتی ہیں, اللہ کو اپنے نبی کے لیے پاک بیوی نہیں ملی, کیا بات کر رہے ہیں؟ یعنی اللہ نہیں ڈھونڈ سکے اپنے نبی کے لیے کوئی اچھی لڑکی. اور انہوں نے کہا حضور اچھا طریقے بتلائیں, یہ مکھیاں جو اڑتی پھرتی ہیں یہ آپ کے بدن پہ بیٹھتی ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں, اللہ نے مجھے گندگی سے محفوظ رکھا. انہوں نے کہا حضور اللہ آپ کے بدن پہ گندی مکھی نہیں بیٹھنے دیتا, گندی عورت بیٹھنے دیتا, آپ کیا کہیں بسوں گئے آن بسوں. صحابہ کہتے ہیں حضور کہتے ہیں نا جیسے گلاب کا پھول کھلتا ہے نا, کھل گیا کہ واقعی میرا گھر تو پاک ہے, میں تو بلا وجہ پریشان. حضور فوراً تشریف لے آئے, میں بھی ایسا کہتی ہے میں نے ہوئی تھی. حضور نے فرمایا کہ اچھا عائشہ دیکھو اگر کوئی غلطی ہے تو کیا تو بھی کرنا توبہ. اور جب حضور نے یہ کہا تو بھی عائشہ کہتی ہے کہ میں بھی تو آخر کر کی خاندان کی عورت تھی نا, میرے آنکھوں میں بس خون میرے پھر جذبات کب. میں نے اپنے ابا اما سے کہا عجیب رسول اللہ جواب دے حضور کو. انہوں نے کہا مادہ رسول ہم کیا جواب. میں نے کہا یا رسول اللہ تو میں نہیں توبہ کرتی, آج میرا وہی حال ہو گیا کہ اگر میں جھوٹ کا اقرار کر دوں تو آپ مجھے سچا مانیں گے, اور اگر میں سچی بات کروں کہ میں بے گناہ ہوں میرا کوئی گناہ نہیں ہے تو آپ مجھے نہیں مانتے. میرے ماں باپ بھی میری صفائی دینے کے لیے تیار ہیں, آپ اللہ کے نبی ہو کر مجھے کہتے ہیں توبہ کرو, اس کا مطلب ہے کہ آپ مجھے گناہ گار سمجھتے ہیں. میں نہیں توبہ, میں نے گناہ کیا نہیں, واللہ بری ہے, میرا اللہ گواہ ہے کہ میں بری. اور بیوی کہتی ہے کہ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس کوئی جواب نہیں مگر میں وہی جواب کہوں گی. کہتی ہے غصے میں اس اپنے جذبے میں آگے میں حضرت یعقوب کا نام بھی بھول گئی, مجھے حضرت یعقوب کا نام بھی بھول گیا. میں نے کہا اقول کما قال ابی یوسف, جیسے یوسف کے ابا نے کہا تھا میں بھی وہی بات کہتی ہوں, لیکن مجھے یعقوب علیہ السلام کا نام بھی اس غصے میں بھول گیا. فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. میں نے کہا حضور پھر میرا بھی وہی جواب ہے کہ میں صبر کرتی ہوں اللہ میری بدل. کہتی ہے اس کے بعد پڑھائی نازل ہونی شروع ہوئی اور میں نے دیکھا میرے ابا اما کی جان نکل رہی ہے کہ خدا جانے بھائی آگے کیا ہوتا ہے, پتہ نہیں ہماری بیٹی کے بارے میں کیا حکم آتا ہے. لیکن کہتی ہے اللہ مطمئنہ, میں مطمئن تھی, مجھے پتا تھا کہ اللہ پاک بے گناہ کے خلاف کو بات نہیں کروائیں گے, اللہ حاضر ہے. کہتی ہیں کہ جب بھائی اتری اور بھائی ختم ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اب شری عائشہ, عائشہ مبارک ہو, ان اللہ کا برأت من السماء, اللہ نے تیری گواہی دی ہے آسمانوں سے کہ تو پاک ہے. حضرت ابی بکر نے کہا قومی عائشہ فاشکری رسول اللہ, عائشہ اٹھو اللہ کے نبی کا شکریہ ادا کرو. عائشہ کہتے ہیں کہ لا اشکر رسول اللہ, میں اللہ کے نبی کا شکریہ ادا نہیں کرتی, آپ نے مجھ پر کون سا اعتماد کیا ہے. انی اشکر الذی انزل اللہ علی الارض, میں اس کا شکر ادا کروں گی جس نے ہر چیز سے میری گواہی. اور بی بی عائشہ فرماتی ہیں خدا کی قسم ہے مجھے یہ امید نہیں تھی کہ میرے بارے میں قرآن اترے گا اور قیامت تک پڑھا جائے. اللہ حضور کے دل میں بات ڈال دیں گے کہ بھی آپ کی بیوی پاک, یا زیادہ سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھلا دیا. بیوی یہ امید نہیں کر سکتی تھی کہ میرے بارے میں اللہ قرآن اتاریں گے اور قرآن قیامت تک پڑھا جائے گا. لولا سمعتموه قلتم لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. اللہ نے قرآن کا پورا رکوع اتارا بی بی عائشہ صدیقہ کی کا. اسی لیے آج دیکھیں دنیا میں اختلاف ہے کہ بھی شیعہ کافر ہے یا نہیں ہے, لیکن اس پہ پوری دنیا کے علماء اہل سنت کا اتفاق ہے کہ جو آدمی بی بی عائشہ کو پاک نہ سمجھتا ہو اس کے کفر میں کوئی شک، کیونکہ بی بی عائشہ کی برات تو قرآن میں ہے، کو پاک نہ سمجھے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے قرآن کا انکار کر دیا، اس نے تو اللہ کے فرما اور قرآن کی ایک آیت کا انکار دیا ہے، وہ کفر ہے. تو بی بی عائشہ کو اللہ نے یہ عظمت اور یہ شان عطا فرمائی، اور اللہ نے حکم دیا کہ جن لوگوں نے، اچھا خدا کی قدرت دیکھو کہ جو منافقین تھے انہوں نے تو بات کی نا طریقے سے، لیکن مسلمان کی طرح سے کھل کے بات کہہ بیٹھے، تو تین مسلمانوں جن میں حضرت حسان، حضرت مصطفیٰ، بی بی حمنا، ان کو جھوٹی تہمت لگانے کے کوڑے لگائے، اور حضرت ابو بکر صدیق نے جو مستہ پہ خرچ کرتے تھے آپ نے فرمایا اللہ خدا کی قسم ہے کہ مصطفیٰ آج کے بعد پھر میں تمہارے اوپر خرچ نہیں کروں گا کہ تم بھی میری بیٹی پہ تہمت لگانے میں شریک ہو جاؤ. کروں اللہ نے قرآن نازل کیا اللہ تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور رحیم، کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ تم بھی معاف کر دو جیسے اللہ نے معاف کر دیا ہے؟ تو حضرت صدیق نے کہا تم شکر اللہ، میں کسرا مصطفیٰ پہلے جو میں تمہیں خرچ دیتا تھا اب اس سے دگنا خرچ دیتا. تو یہ سارے واقعات جو ہیں بات پیش آئے، چھ ہجری کی ابتدا ہو چکی تھی، زندگی